حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، درود پڑھیں محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد۔
سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے۔ انسان کی زندگی کے چار اہم سفر کے حوالے سے کل کچھ مقدماتی گفتگو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جب اس کائنات میں آیا ہے، جب خداوند عالم نے اس کو اس کائنات میں بھیجا ہے، تو اس سے پہلے بھی کچھ عوالم ہیں کہ جہاں سے اس کا گزر ہوا ہے، جہاں سے اس کا نزول ہوا۔ اس میں سے سب سے پہلے عالم ربوبیت ہے، کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر پروردگار اس عالم میں موجود ہے اور اس کا کن ہے اور وہ ہو ہے اور وہی ہے کہ جو اس عالم میں ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی بھی مخلوق کی پرواز نہیں ہے اس عالم تک، وہ وحدہ لا شریک اس عالم میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو عالم عقل ہے، کہ جہاں پر صادر اول کی بات کی کل آپ کی خدمت میں، کہ حقیقت محمدیہ کو خداوند عالم نے اپنے ارادے سے، اپنے امر سے اس کائنات میں کن فیکون کہہ کر خلق کیا، مقرر کیا، کہ جس کے نتیجے میں پروردگار کا وہ فیض، خداوند عالم کا وہ فیض کے جو اس کائنات کے اندر منتقل ہونا تھا، ان کے واسطے سے منتقل ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد کا جو عالم آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ عالم مثال تھا۔ عالم مثال ایک ایسا عالم کہ جہاں سے یہ فیض منتقل ہوتا ہوا مجرد صورت میں، توجہ سے سنیے گا، مجرد صورت میں عالم مثال تک پہنچا، کہ جس کی مثال آپ کی خدمت میں ہم نے خواب کی دی، کہ جس طرح سے انسان خواب دیکھتا ہے، جس طرح سے انسان نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر اس جس میں مثالی کو پاتا ہے، اسی طرح سے عالم مثال وہ مجردات کا عالم ہے کہ جہاں پر فرشتے و ملائکہ و مقربین خداوند عالم کے موجود ہیں۔ خداوند عالم نے اس عالم مادہ میں اسی صعود، اسی جو قوسِ نزولی ہے، اسی کہ جہاں پر ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا، دوسرے سے تیسرے میں ہونا، تیسرے سے چوتھے میں ہونا، یہ جو نزول ہے انسان کا، یہ جو نزول ہے خداوند عالم کے فیض کا، یہاں تک کہ اس عالم مادہ میں انسان کو خداوند عالم نے بھیجا اس مادی زندگی کے ساتھ، جیسے خداوند عالم نے اس عالم مادہ میں انسان کو، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں سے، درود پڑھیں محمد و آل محمد، جیسے خداوند عالم نے اس عالم مادہ میں، جیسے خداوند عالم نے اس عالم مادہ میں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، جیسے ہی خداوند عالم نے اس عالم مادہ میں اس وجود کو بھیجا ہے، توجہ سے جملے سنیے گا، جیسے ہی عالم مادہ میں خداوند عالم نے اس وجود کو بھیجا ہے، ساتھ ہی اس کا استقبال اس کائنات کو اس وجود کے مسخر کرنے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، یعنی جب پروردگار نے اس وجود کو اس عالم مادہ میں بھیجا، ساتھ ہی قرآن میں کیا کہتا ہے، وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے حضرت انسان، اے بنی آدم، اے انسانوں، میں نے تمہارے لیے زمین، چاند، ستارے سب کچھ مسخر کر دی۔ یعنی ایک دفعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم اس کا نزول کر رہا ہے، یعنی ایک بہتر عالم سے دنی تر عالم کی طرف بھیج رہا ہے، اور سب سے دنی تر عالم جو کہ دنیا کہلایا ہے، یعنی سب سے پست ترین عالم کہ جہاں پر انسان زمانوں مکانوں ان تمام مشکلات و ابتلاعات کی قید میں ہے، جیسے وہاں پر بھیجا ساتھ ہی کہا کہ میں نے تمہارے لیے چاند ستارے زمینوں آسمانوں بادل سب کچھ مسخر کر دی۔ اس کے بعد انسان کو یہ استقبال ہے انسان کا اس کائنات میں۔ اس کے بعد جیسے اس آیت کے ذریعے سے خداوند عالم استقبال کرتا ہے، ساتھ ہی ایک صفت عطا کرتا ہے کہ جس کو علم فلسفہ و کلام کی زبان میں بالقوہ کہتے ہیں، یعنی خداوند عالم اس تسخیر کی قوت انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اس تسخیر کی قوت سے کیا مراد؟ یعنی انسان کو جب اس کائنات میں بھیجا ہے، اس کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا ہے، لیکن کیا آیا ہر انسان کے لیے مسخر کر دیا؟ کہا نہیں، میں نے ہر انسان کے لیے مسخر نہیں کیا ہے، یا یہ کہوں ہر انسان کے لیے مسخر کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی اہلیت سے اس تسخیر کی جانب بڑھتا چلا جائے۔ صحیح، جب خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا تو بالقوا کہہ کے بھیجا، کہا کہ اچھا دیکھو تمہارا یہ جو بچہ ہے، تمہاری جو اولاد ہے، تم ہو، یہ انسان سب، دیکھو تم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو، دیکھو تم انجینئر بھی بن سکتے ہو، تمہیں میں نے ہر قسم کی قوت رکھ دی۔ ایک طرف کہا استقبال کرتے ہوئے کہ میں نے مسخر کر دیا شمس اور قمر اور اس کائنات کے ہر ذرے ذرے کو تمہارے لیے، اور دوسری طرف کیا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ہر شے کی قوت تمہارے اندر رکھی ہے، اب تم جو چاہو بن سکتے ہو، تم جو چاہو اس کائنات میں کر سکتے ہو۔ تم ڈاکٹر بننا چاہو تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بننا چاہو انجینئر بن جاؤ، تم پائلٹ بننا چاہو پائلٹ بن جاؤ، تم کربلا پہنچنا چاہو کربلا پہنچ جاؤ، تم معصوم کی نصرت کرنا چاہو معصوم کی نصرت کرو، تم جو چاہتے ہو میں نے تمہیں اختیار اور ارادہ عطا کر کے اس کائنات میں بھیج دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ملائکہ کو شہوت عطا نہیں کی، عقل عطا کی ہے، اسی لیے لا یعصون ما امرهم اللہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو خداوند عالم حکم دیتا ہے اس کے اوپر اس کی کوئی معصیت نہیں کرتے۔ خداوند عالم نے حیوانوں کو عقل نہیں دی، شہوت دے دی کہ جس کے نتیجے میں وہ صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد ان کی حیات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کا زندہ رہنا ہے۔ زندہ کس طرح سے رہنا؟ وہ اگر کسی کو چیر پھاڑ کریں، کسی کے حق کو ڈاکہ مار لیں، کسی کا بچہ جو ہے وہ اس کو کھا جائیں، ان کی زندگی کا مقصد حیات ہے، شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ خداوند عالم نے جب حضرت انسان کو خلق کیا ہے تو شہوت بھی عطا کی اور عقل بھی عطا کی، کہا اسی شہوت و عقل کے نتیجے میں میں نے تمہیں اختیار دیا، اور اسی اختیار نے تمہیں قوت عطا کی، اسی قوت کے ذریعے سے تم ہر اپنے عمل کے ذریعے سے ہر شے بن سکتے ہیں، تم ہر شے کی فعلیت اختیار کر سکتے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو اگر تمہاری عقل تمہاری شہوت پہ غالب آ گئی تو تم مسجود ملائکہ، اور اگر تمہاری شہوت غالب آ گئی تمہاری عقل کے اوپر تو اذل و سبیلا ہے نا۔ ایسا خداوند عالم کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل ہیں لیکن وہ اسے سوچتے نہیں ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے لیے کان ہیں لیکن وہ اسے سنتے نہیں ہیں، اولئک کل انام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل پر شہوت غالب آ گئی۔ جب عقل پر شہوت غالب آ گئی تو وہ جو خداوند عالم نے قدرت دی تھی، اختیار دیا تھا، ارادہ دینے یعنی ارادہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی، جیسے غالب آئی خداوند عالم نے کہا کہ یہ ذل و سبیلا ہو، یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو۔ انسان کو خداوند عالم نے یہ ساری قدرتیں عطا کر کے دی۔ اس عالم سے پہلے جس عالم میں موجود تھا، چونکہ نزول ہے نا، جس عالم میں پہلے موجود تھا اس سے پہلے تکلیف نہیں تھی، مکلف نہیں تھا۔ توجہ سے سنیے گا، درود پڑھے محمد والے محمد، یہ صفحہ عزا ہے، یہ صفحہ سید الشہداء ہے، اس میں انسان کی خداوند عالم ہدایت فرماتا ہے، خداوند عالم اس کو ایک ایسے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سمجھ بوجھ کر کربلا میں داخل ہوتا ہے، بغیر سمجھے بوجھے کربلا میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کچھ سمجھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اس کو معلوم نہیں ہوا. جو کربلا میں موجود ہے اس کو پتا ہے کہ میں کربلا میں کیوں آیا ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میں کس کے لیے آیا ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں. یعنی معروف واقعہ ہے نا کہ حضرت حبیب نے مظاہر تمام جتنے بھی سید و شہداء کے مددگار ہیں، شب عاشور امام علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میرے سامنے ایک ایک کر کے آتے جاؤ، میں جنت میں تمہارے مقام دکھاتا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا آؤ میرے سامنے آ کر بیٹھو، امام نے دو انگلیاں کی، کہا اس کے اندر جنت میں اپنا مقام دیکھو. اب جب ایک ایک کر کے سب آ رہے، کہتے ہیں حضرت حبیب نے مظاہر جب حضرت کے سامنے آ کے بیٹھے سید و شہداء کے سامنے، تو کہا کہ دیکھو ان دو انگلیوں کے درمیان جنت میں اپنے مقام کو دیکھو. تو جب کچھ دیر کے بعد سید و شہداء ملتفت ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حبیب نے مظاہر امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے. کہا کہ حبیب میں نے تمہیں کہا ان دو انگلیوں کے درمیان جنت میں اپنے مقام کو دیکھو. کہا کہ مولا جب تک آپ میرے سامنے، جنت کا لالچ کس کو ہے، جنت چاہیے کس کو ہے؟ مولا جب تک میں آپ کی زیارت کر سکتا ہوں تب تک جنت کا لالچ کس کو ہے، جنت کس کو چاہیے؟ سمجھتے ہیں کہ کس کے پاس آئے ہیں، سمجھ کر گئے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. باقی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے پہلے، اس عالم سے پہلے خداوند عالم نے انسان کو مکلف بھی نہیں کیا. عالم مثال میں کیا آیا، خداوند عالم نے فرشتوں کو کسی شے کا مکلف کیا؟ فرشتوں کو کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے نماز پڑھنا، تمہارے لیے دیکھو تم ترک بھی کر سکتے ہو، تم پڑھ بھی سکتے ہو، اگر تم نے پڑھ دی تو تمہیں جزا ملے گی، اگر نہ پڑھی تو سزا ملے گی، ایسا ہے کچھ نہیں. عالم تکلیف نہیں ہے کہ انسان جس طرح سے خود اپنے اختیار کے ذریعے، اپنے ارادے کے ذریعے ان تمام اعمال کو انجام دیتا ہوا خداوند عالم کا قرب حاصل کرتا ہے اور مسجود ملائکہ بنتا ہے، خلیفۃ اللہ بنتا ہے، اس طرح سے خداوند عالم نے ان کو تو اجازت ہی نہیں دی. جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عزرائیل والا کام نہیں کر سکتے، حضرت میکائیل علیہ السلام پیغمبر کے قلب کے اوپر وحی کو نازل نہیں کر سکتے. خداوند عالم نے ان کے لیے خاص مقدار رکھی ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ اگر اس کے اندر طہارت پیدا ہو جائے تو لوہے محفوظ میں جھانک سکتا ہے، اس قدر بلند ہو سکتا ہے کہ لوہے محفوظ کے اندر جھانک سکے کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز ہے. وہ انسان کامل کہ جب وہ ایک ایسے مقام تک پہنچتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ لو دنوت لاحترقتو، اگر میں اس سے زیادہ ایک رتی برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز مکمل ہوتی ہے وہاں سے انسان کامل کی پرواز شروع ہوتی ہے، وہاں سے انسان کامل کی پرواز شروع ہو رہی ہے. بس خداوند عالم نے مجھے اس عالم مادہ میں بھیجا جو کہ عالم تکلیف ہے، اس سے پہلے عالم تکلیف بھی نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ خداوند عالم نے مجھے مکلف کیا کسی شے سے. بس مجھے یہ معلوم ہو گیا، جلدی اس لیے کروں تاکہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اب جیسے ہی خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر بھیجا، اسی قدرت کے ساتھ، اسی اختیار کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ عالم تکلیف میں بھیجا، اس کو مکلف کیا کہ تم نے ان تمام صفات کے ساتھ ایسے اعمال انجام دینے ہیں، ایسی عبادات انجام دینی ہیں، ایسے کی بندگی کرنی ہے تاکہ تم واپس اس طرف آ جاؤ، تاکہ میں تمہیں دوبارہ سے اس طرف لے جاؤں. اب غور کریے کہ جیسے ہی خداوند عالم نے اس کائنات میں بھیجا، تسخیر کر دیا اس کے لیے سب کچھ، ساتھ ہی پروردگار نے خود نازل کیا قوس نزولی اس عالم بالا سے اس عالم دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، اور ساتھ ہی کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سوا، ساتھ ہی کہتا ہے آ جاؤ، واپس آ جاؤ. ثم انا الی ربک لرجعون، تم اپنے پروردگار کی طرف واپس جا رہے ہو، تمہیں خداوند عالم کی طرف واپس لوٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ سب کے سب چیزیں بتا رہی ہیں، تعالو واپس آ جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے کہا کہ اچھا تم یہاں پر آ گئے ہو، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اس طرح سے انجام دو. جیسے ہی بھیجا، یہ نہیں میں کہوں گا کہ وہ 15 سال کا لڑکا ہو جائے، 9 سال کی بچی ہو جائے تو اس کے بعد خداوند عالم اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پہلے سفر کا آغاز کرو. خداوند عالم نہیں، جیسے ہی انسان اس کائنات میں آیا کہا تعالو آ جاؤ، الا کلمت سوا، الا توحید، خداوند عالم کی طرف واپس آ جاؤ. خدایا یہ کیسا ہے، ابھی تو میں اس دنیا میں آیا ہوں، ابھی تو میں اس دنیا میں آیا ہوں، ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے، ابھی تو میں نے اس قوت سے فعلیت کی طرف سفر شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو جو میں نے بننا تھا, جو میں بننا چاہتا ہوں, جس کی صلاحیت آپ نے مجھے عطا کی ہے, وہ تو بھی میں نے سلسلہ شروع ہی نہیں کیا. خدا بندہ علم کہتا ہے تعالو, واپس آ جاؤ. اور تعالو کلمہ علوف سے ہے, صحیح ہے نا, عین لام واو تعالو. خدا بندہ علم یہ نہیں کہہ رہا کہ آ جاؤ اس طرح کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کھڑا ہوں, یعنی بالکل پیرلل کھڑا ہوں, نہیں. تعالو جہاں پر انسان کسی کو بلندی کی طرف بلا رہا ہو, علوف سے ہے, ایک ایسے وجود کے جو اوپر ہے کہتا ہے نیچے والے کو تعالو, اوپر آ جاؤ, اوپر کی جانب آ جاؤ. آیت مباہلہ میں بھی خداوند عالم نے یہی کہا نا, کیا کہتا ہے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو. جب آپ کے پاس علم کے بعد وہ آ کر آپ سے بحث کریں تو آپ ان سب سے کہتے ہیں تعالو, اوپر آ جاؤ, اونچا آ جاؤ, بلند آ جاؤ. ندعو ابنا انا و ابنا اکم, ہم پکارتے ہیں اپنے بچوں کو, آپ اپنے بچوں کو بلائیے. نساء انا و نساء اکم, ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں, آپ اپنی خواتین کو بلائیے. انفسنا و انفسکم, ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں, آپ اپنے جیسوں کو بلائیے. رسول خدا اپنے جیسوں کو لے کر گئے. جب خدا بند عالم کے حکم سے اللہ کے رسول نے ان کو بلندی کی طرف بلانا تھا تو ایسے لوگوں کو لے کر گئے کہ جو بلندی پر تھے. ضرورت پڑے محمد والے محمد, بھائی ایسا تو نہیں نا ہے. اگر 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 ایک بلندی پر نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتا کہ اوپر آ جاؤ. بس رسول خدا ان کو لے کر گئے کہ جو اس کائنات میں اس بلندی پر تھے, تبھی خدا کہتا ہے کہ اوپر آ جاؤ. اپنے جیسوں کو جب لے کر گئے ہیں تو امیر المومنین کا انتخاب کرتے ہیں. جب اپنی خواتین کی بات آتی ہے تو حضرت زہرا کا انتخاب کرتے ہیں. جب اپنے بچوں کا آتا ہے تو امام حسن حسین علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا بند عالم نے اس کائنات کو علو عطا کیا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا بند عالم اس کائنات کے اندر فیض و برکت کا نزول کرتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا بند عالم فیاض مطلق کا فیض اس کائنات میں جاری ہوتا ہے. دیکھیں جیسے ہی انسان اس کائنات میں آیا, ساتھ ہی خدا کہتا ہے آ جاؤ, واپس آ جاؤ, میری طرف آ جاؤ. انسان کا پہلا سفر شروع ہو گیا. انسان کا پہلا سفر اس محبوب کی طرف شروع ہو گیا. جو پہلا سفر کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, کیا ہے, من الخلق الى الحق, خلق سے مخلوق سے حق کی جانب تک کا سفر. جیسے انسان اس کائنات میں آیا اس کا یہ پہلا سفر شروع ہو گیا. دعوند عالم کہتا ہے واپس آؤ, میری طرف آ جاؤ, سب کچھ چھوڑ دو, کمال انقطاع حاصل کرو, اپنے محبوب کی جانب آ جاؤ. امیر المومنین اپنی دعا شعبانیہ میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں الہی حب لی کمال الانقطاع الیک, پروردگارہ مجھے اس دنیا میں اپنی جانب کمال انقطاع عطا کر دے. خدایا میں اس کثرت میں نہیں رہنا چاہتا, کثرت سے وحدت کی طرف بلا لے. اس دنیا سے محبوب تک کا سفر, اس دنیا سے اس ذات تک کا سفر کہ جس سے انسان عشق کرتا ہے, اس دنیا سے اس ذات تک کا سفر کہ جو اس کا معشوق ہے. ہمیں یہی کہا گیا نا کہ دیکھو تمہیں خدا سے محبت کرنی ہے, ہمیں یہی کہا گیا کہ دیکھو تمہیں خدا سے عشق کرنا ہے, دیکھو تمہیں مثل امیر المومنین خدا بند عالم کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے, دیکھو تمہیں اگر محبت کرنی ہے, کوئی لائق محبت ہے تو کوئی اور نہیں خدا کی ذات ہے. یہ ایک انسان اس طرح سے تصور کرتا ہے. میں آپ کو ایک انسان کی بات سناتا ہوں کہ جو اس سے عکس تصور کرتا ہے. ایک شہید ہیں جو کہ 8 سالہ جنگ جو ہوئی ایران عراق وار, اس کے اندر ایک جوان شہید ہے 16 سال کا, 16-17 سال عمر ہے, ناصر الدین باغانی نام ہے. اگر آپ اس کو گوگل کریں تو آ جائے گا, ان کی تصویر بھی آ جائے گی اور ان کی جو وصیت ہے وہ بھی آ جائے گی. ایران عراق وار میں یہ 17 سال کا بچہ یا 17 سال کا جوان یا 17 سال کا عاشق خدا کہ جس کو خداوند عالم نے کمال انقطاع عطا کیا ہے, یہ جب جنگ پر گئے تو وہاں پر وصیت کی اور وصیت جو ہے ان کی بعد میں چھپ گئی. اپنی وصیت میں کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو میری ماں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہیں خدا سے محبت کرنی ہے. جب میں اس دنیا میں آیا تو میری ٹیچر نے کہا, میرے استاد نے کہا, میرے اسکول نے کہا, میرے ہمسایوں نے کہا, میرے دوستوں نے کہا کہ دیکھو تو میں خداوند عالم سے محبت کرنی ہے. اگر اس کائنات کے اندر کوئی محبوب ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات ہے. تو میں سفر کرنا ہے اس خلق سے حق کا. پہلا سفر تم نے اپنی زندگی کا شروع کرنا, فوراً آتے ہی اپنی زندگی کا پہلا سفر تم نے شروع کرنا. کہتے ہیں میں نے خدا سے محبت کی, ناصر الدین باغانی کہتے ہیں, کہتے ہیں میں نے خداوند عالم سے محبت کی. جب میں نے خداوند عالم سے محبت کی میں نے اسے عشق کیا. میں عاشق تھا وہ معشوق تھا, میں اسے عشق کرنے لگا. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے میں تو عشق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. مجھے یہ پتہ چلا کہ میں تو ناقص ہوں, میں تو محبت کر ہی نہیں سکتا. مجھے پتہ چلا کہ تم نے جتنا بھی عشق کیا ہے سب ناقص ہے, کیونکہ تمہارا وجود ناقص ہے, چونکہ تمہاری سوچ ناقص ہے, چونکہ تمہارا نفس ناقص ہے, چونکہ تمہارا تصور ناقص ہے, چونکہ تمہارا تخیل ناقص ہے, چونکہ تمہاری آنکھیں ناقص ہیں, تمہاری سوچ ناقص ہے, تمہارے ہاتھ پاؤں سب کچھ تو ناقص ہے. تو کس طرح سے ممکن ہے کہ اس ناقص وجود کے ساتھ اس کامل وجود کو عشق کیا جائے؟ ہو نہیں سکتا. میری ہر شے محدود ہے, میں ایک جگہ تک پہنچ سکتا ہوں, دوسری جگہ تک پہنچ نہیں پاتا. میں اگر کسی سے محبت کا اظہار بھی کروں تو اس وجود کا میرے سامنے ہونا ضروری ہے. میں غلط سوچتا تھا. کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے پتہ چلا یہ 17 سال کا لڑکا ہے جس نے یہ سفر کیا. کہتے ہیں بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ میں عاشق نہیں ہوں, وہ عاشق ہے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ مجھ سے عشق کرتا ہے. جو رات کی تاریکیوں میں میرا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ ابھی آتا ہو, جو رات کی تاریکیوں میں کہتا ہے کہ ابھی میرا بندہ اٹھے گا, میرے لیے وضو کرے گا, طہارت کرے گا اور اپنے سفر کا آغاز کرے گا. میں تو عشق کر نہیں سکتا, اس نے میرے ساتھ عشق کیا ہے, اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ میرے حوالے علی کو کیا, اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کی کہ اس نے میرے حوالے اس پاکیزہ خاندان کو کیا, اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کی کہ میرے حوالے کربلا کو کیا, اس نے میرے سے اتنی محبت کی کہ مجھے بتایا کہ کس طرح سے میں کربلا والوں کے ذریعے سے خداوند عالم کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں, اس نے میرے سے اتنی محبت کی کہ مجھے بتایا کہ میں یہ سفر طے کیسے کر سکتا ہوں, اس سفر کے طے کرنے کے لیے میری ہدایت کے لیے میرے حوالے معصومین کو کیا, کہ مجھے اس سفر کو طے کیسے کرنا ہے. ایک دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں عشق کرتا ہوں, کہتا ہے نہیں, خدا ہے جو محبت کرتا ہے, خدا ہے جو اپنے انسان کو چھوڑتا نہیں ہے, خدا ہے کہ جو اپنے انسان کی چاہتا ہے ہدایت کرے, کسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کی ہدایت کرے. اور خداوند عالم نے کیا ایسا, نعمتوں کا نزول کیا, برکتوں کا نزول کیا, بتایا کہ کس طرح سے تم محبت کر سکتے ہو, کس طرح سے تم خدا کی طرف بڑھ سکتے ہو, کس طرح سے تم آ سکتے ہو. جب پروردگار نے اس کائنات کے اندر بھیجا تو بہت ساری کثرتیں موجود ہیں. ہم لوگ پہلے سفر کو بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر من الخلق الى الحق ہے, خلق سے حق تک کا سفر. جب اس کائنات میں انسان آیا تو بہت ساری کثرتوں کی وجہ سے وہ وحدت جو ہے, وہ وحدت وہ محجوب ہو گئی, حجاب آ گیا اس کے آگے. خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجتے کہا نا, تعالو آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ الا کلمۃ سوا, آؤ آؤ میرے پاس آ جاؤ. کہاں بھاگے جا رہے, اینا تفکون کہاں پر بھاگ رہے ہو, اینا تفرون کہاں بھاگ رہے ہو, میرے پاس آ جاؤ, کہ یہیں پر سب کچھ ہے, آؤ اس سفر کا آغاز کرو. اس کثرت کے اندر جب میں آیا ہوں, خداوند عالم کی جو وحدانیت ہے وہ محجوب ہو گئی, حجاب آ گیا اس کے آگے. میں نے ان کثرتوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا گم کر لیا کہ جس کی وجہ سے پہلے سفر کا اپنی زندگی میں آغاز نہیں کر پا رہا, میں بڑھ نہیں پا رہا. جب انسان اس سفر کی طرف آتا ہے تو اس کمال توحید کی طرف جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ وحدت حجاب ہوتی ہے ان تمام کثرتوں کے لیے. کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ ایک بہت بڑی صوفی گزری ہے, بڑی معروف صوفی گزری ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حج کے لیے آئی اور جس قافلے کے اندر حج پر تھی, اس قافلے میں پتہ چلا کہ رابعہ بصریہ بھی موجود ہیں. تو ایک شخص کے جو بہت زیادہ تصوف کا قائل تھا اور صوفیزم کا قائل تھا. اس نے کہا کہ میں اپنی اس عقیدت کا اظہار کرتا ہوں ان خاتون کے ساتھ جا کر. کہتے ہیں وہ اپنے قافلے سے نکلا اور قافلے رابعہ بصری میں گیا, اور جب پوچھا کہ بھائی وہ کہاں پر ہیں, بتایا گیا کہ وہ فلاں حجرے میں ہیں. تو ان کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں, میں آپ میں اپنی ذات کو فنا سمجھتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے عشق کرتا ہوں. صحیح, یہ سب چیزیں اس رابعہ کو کہنا شروع کی کہ آپ کے تصوف میں میں فنا ہوں, میں آپ کے علاوہ کسی اور ذات کو سوچ اور تصور و دیکھ بھی نہیں سکتا, میں جتنا بھروسہ کرتا ہوں آپ کی ذات پہ کرتا ہوں. صحیح, یہ کہا تو کہتے ہیں کہ رابعہ نے کہا کہ پیچھے ایک اور خاتون ہے کہ جو مجھ سے بہتر ہے. اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو رابعہ نے اس کو زوردار تھپڑ مارا. کہتے ہیں ایک طرف تو مجھے کہتے ہو کہ میں تمہاری ذات میں فنا ہوں اور دوسری طرف کسی اور کی طرف نگاہ کرتے ہو. میں خداوند عالم سے کہتا ہوں کہ پروردگارا میں تیری ذات میں فنا ہوں, خدایا میں تیری عبادت کر رہا ہوں, میں تجھ پہ بھروسہ کر رہا ہوں, خدایا سفر میرا تیری طرف ہے, میں صرف تجھے چاہتا ہوں, صرف تجھ سے توقع رکھتا ہوں, صرف تجھ پہ توکل کرتا ہوں. اور جیسے ہی میں یہ کہتا ہوں ساتھ ہی میرے تصور میں کوئی اور ایک انسان آتا ہے کہ جسے میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ ہے کہ جو میری مشکل کا حل کر سکتا ہے. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں خداوند عالم سزا نہیں دیتا, خداوند عالم اپنے درگاہ سے دور نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ اپنے خدا جو ہے اس کو دور کر دے کہ تم نے میرے پہ میرے مجھ سے جھوٹ بولا, تم میرے سے جھوٹ بولتے ہو, تم سچ نہیں کہہ رہے, تم غلط کہہ رہے ہو, تم میرے پہ توقع کرتے ہی نہیں ہو, تم میرے پہ بھروسہ نہیں کرتے. انسان کا اس کثرت سے اس وحدت تک کا سفر, من الخلق کے خلق کثرت ہے نا, مخلوقات ہیں بہت ساری, اس وحدت تک کا سفر, اس واحد کا سفر, اس توحید کی طرف کا سفر کہ جہاں پر اس کو کچھ دکھائی نہ دے, جہاں پر وہ کچھ نہ دیکھ سکے. اب توجہ کریے کہ کس قدر خوبصورت خداوند عالم اس سفر کی مثالیں دیتا ہے قرآن میں, میں متوجہ نہیں ہو رہا. پروردگار سورہ یوسف میں جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو نقل کرتا ہے, ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. سورہ یوسف میں خداوند عالم حضرت یوسف علیہ السلام کا معروف واقعہ ہے, حضرت یوسف اور ان کا مصر پہنچنا, عزیز مصر بننا, ان سے پہلے زلیخا کا واقعہ اور سارا سلسلہ. اس کے اندر خداوند عالم دیکھیں کہ آپ کو کیسے ہدایت کرتا ہے کہ تمہیں پروردگار کی ذات میں کیسا محو ہونا ہے کہ جہاں پر تم کسی اور شے کا تصور نہ کر سکو. کہتے ہیں جب زلیخا, ابھی تو وہ اس فلم کی وجہ سے یا ڈرامہ کی وجہ سے الحمدللہ سب کے اذہان میں وہ موجود ہے, کہتے ہیں جب اس نے وہ محفل رکھی اور تمام اشراف مصر کی خواتین کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے آپ گزر کے واپس جائیے, تو جب حضرت یوسف سورہ یوسف کی 31 نمبر آیت کے اندر پروردگار سارے اس منظر کو بیان کرتا, کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گزارا ہے تو ان کے ہاتھ میں ایک ایک پھل اور اس کے بعد چھری دی ہے, تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے نگاہ کیا ہے, نگاہ کرنے کے بعد وہ چھری چلا رہی ہیں, خون بہ رہا ہے لیکن اس تکلیف کو حس نہیں کر رہی, ایسا ہے نا, اس تکلیف کو انہوں نے حس نہیں کیا, چھری چلائی ہے لیکن تکلیف حس نہیں کر رہی. حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات میں اتنی محو ہو گئیں کہ اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. رسالہ قیشریہ کے اندر کہتا ہے کہ جو جمال یوسف کو دیکھ کر تکلیف کا احساس نہ کریں, جب خالی کے یوسف کے جمال میں فنا ہو جائیں تو کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان کسی تکلیف کا احساس کرے. یہاں پر جملہ سمجھ آتا ہے حضرت ثانیہ زہرا کا, جہاں پر وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کے کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا, کہ میں نے خدا کے اندر سوائے زیبائی کے کچھ نہیں ہوا ہے, میں نے پروردگار میں سوائے حسن و زیبائی کے کچھ نہیں پایا. نوک نیزہ پہ سر ہے امام حسین کا, امام حسین علیہ السلام کا سر کبھی تشت میں ہے, کبھی لاشا پمال ہوتا دیکھ رہی ہیں, کبھی آنو محمد, کبھی کتنے دور سے گزرے, لیکن بے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین, جیسے سن اللہ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کو، اللہ تعالیٰ کے اس کار کو آپ نے کیسا پایا، کیسا دیکھا؟ حضرت ثانیہ زہرہ ایسے جمال پروردگار کے اندر فنا ہے، اس خالق یوسف کے جمال کے اندر ایسے فنا ہے، کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خداوند عالم میں سوائے زیبائی اور حسن کے کچھ نہیں پایا، میں نے خداوند عالم کی بس یہ زیبائی پائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کے سفر کے اندر اس کی ہدایت کرے، خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کے سفر کے اندر کے جو من الخلق الى الحق ہے پہلا سفر، اس کے اندر اس کی رہنمائی کرے، کہ اس سفر کا جیسے ہی آغاز، درود پڑھو محمد والے محمد،
اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد،
اس سفر کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس کثرت کو چھوڑ دے اور اس کثرت کے ذریعے اس وحدت میں اپنے آپ کو فنا کر لے، اس کثرت سے خود کو نکال لے، جیسے کربلا والوں نے کیا، کربلا والوں نے ایسے ہی کیا، اپنے سفر کا آغاز کیا اس عبادت کی جانب۔ ہر عبادت میں انسان ان چاروں سفروں کو دیکھتا ہے، ایسا نہیں کہ ان چاروں سفروں کو، ان چاروں اسفار کو انسان ہر عبادت میں نہیں دیکھتا، لیکن کربلا کا جب یہ سفر شروع ہوتا ہے، یہ سفر عشق شروع ہوتا ہے، تو سب کے سب اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں، کسی کو تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ وہ عمر ابن قریظہ کے جب امام علیہ السلام کے ظہر کا وقت ہوا، تو جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام نے نیت کی، اللہ اکبر کی، تو عمر سعد کو پتہ چلا کہ اس طرح سے امام نے نیت کر لی ہے، تو 50 تیر اندازوں کے لشکر کو تیار کیا، کہا کہ جاؤ اور جا کر امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیر برساؤ کہ کسی ایک تیر سے امام علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، کسی ایک تیر سے قتل ہو جائیں گے، بعد میں پوچھے گا بھی کس کے تیر سے، کس نے قتل کیا تو معلوم ہی نہیں ہے کس نے قتل کیا، قصاص کس سے لیں گے، انتقام کس سے لیں گے، کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت عمر ابن قریظہ نے جب یہ دیکھا تو آگے بھانپ لیا اور خود آ کے امام حسین علیہ السلام کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں جب امام علی مقام کے آ کے کھڑے ہو گئے آ کے، تو وہاں سے جب تیر آئے، تو جب پہلا تیر آیا تو تیر اپنے سینے پر لیا، امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچنے دیا، جب اپنے سینے پہ اس تیر کو لیا تو کہتے ہیں گر گئے، مقتل کہتی ہے گر گئے، اس قدر شدت تھی اس تیر کی، گر گئے ہیں، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے ابھی تک اپنے اس نماز کو مکمل نہیں کیا ہے، دوبارہ سے خود کو کھڑا کیا، وہاں سے تیر آتے تھے، کچھ اپنے بازو پہ لیے، ہاتھ پہ لیے، سر پہ آ کر تیر لگا، ہٹے نہیں امام کے آگے سے، امام کے آگے کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں۔ کہتے ہیں تیر لگتا تھا، زمین کربلا پہ گرتے تھے، امام علیہ السلام کی طرف مڑ کے دیکھتے تھے، دیکھتے تھے کہ امام علیہ السلام ابھی تک محوے نماز ہیں، خود کو دوبارہ سے بلند کرتے تھے۔ جب ایک تیر لگا اور امام علیہ اب گرے ہیں، تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ امام نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، تو مقتل کہتی ہے، یہ بھی ابصار العین کے اندر یہ واقعہ نقل ہے، کہتے ہیں مقتل کہتی ہے کہ انہوں نے پھر خود کو اٹھایا نہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گر جاتے امام حسین علیہ السلام سرحانے پہنچ گئے، پہنچے ان کے سر کو لیا، اپنے زانوؤں پہ رکھا، اپنے زانوؤں پہ رکھ کے کہا کہ اے عمر، کوئی خواہش ہے تمہاری، بتاؤ کیا چاہیے، بتاؤ، کوئی قرض ہے تو میں تو اتار دوں، تمہاری بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ہے تو میں ان کا خیال رکھوں گا، تمہارا اگر کوئی کام ہے تو میں اس کو حل کر دوں گا، تمہاری کوئی پریشانی ہے تو میں اس کو حل کر دوں گا۔ عمر ابن قریظہ کہتے ہیں کہ مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کا خون صاف کیا اور کہا کہ اپنے مولا کی زیارت کرو، کہا اچھا آپ زیارت کر لیے، اب بتاؤ کیا چاہیے، ابھی جب تم نے اپنے مولا کو دیکھ لیا، جب تم نے اپنے مولا کی زیارت کر لی، بتاؤ اب کیا چاہیے، جنت چاہیے، تمہیں قرضہ اتر جائے، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ۔ آگے سے عمر ابن قریظہ کہتے ہیں کہ مولا ایک سوال کا جواب دے دو، اب وفائی تو یہ ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند، یہ غلام آپ کے ساتھ وفا کر سکا، بس یہ بتا دیں، میں آپ کا حق ادا کر سکوں کہ نہیں کر سکا، یہ کمال انقطاع ہے، کمال انقطاع، جو امیر المومنین جس طرح سے میں نے کہا نا، حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگارا مجھے اپنی ذات کی جانب کمال انقطاع عطا کرتے، ایسا کمال انقطاع اس سفر میں من الخلق الى الحق، ایسا کمال انقطاع عطا کر دے کہ جہاں پر میں کسی شے کے بارے میں، کسی اور پر بھروسہ کرنے کے بارے میں تصور بھی نہ کر سکوں، میں اگر کسی سے ہدایت لوں تو وہ آپ کی ذات ہو، میں اگر کسی کی طرف بڑھا ہوں تو وہ آپ کی ذات ہو، بس پہلے سفر کی چند خصوصیات ہیں عزیزو، بات کو سمیٹتے ہیں، آج کی بات کو سمیٹتے ہیں۔ پہلے سفر کی چند خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہوئی؟ توجہ سے سنیے گا، اب ہم لوگ بات کو چاہتے ہیں سمیٹیں تاکہ ہم لوگ اس کو حفظ کر سکیں، حفظ کر سکیں۔
میں
صحیح ہے نا، تاکہ میں اس کی محافظت کر سکوں، اس تصور کی محافظت کر سکوں، نہیں چاہتے کہ ایسے ہی باتیں کی اور ایک دم چھوڑ کے چلے، تاکہ ہم لوگ اس کو حفظ کر سکیں ذہن کے اندر۔ سب سے پہلا نقطہ کہ جو خصوصیت ہے اس پہلے سفر کی، پہلے سفر کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال میں، انسان اپنے تمام افعال میں خود سے گزر جائے۔ جس طرح سے سورہ انسان کی آخری آیت ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم لوگ کچھ اور نہیں چاہتے مگر کہ جو پروردگار کی مشیت ہے۔ جو بھی انسان عمل کرے کہے یہ تو میرا ہے نہیں، اگر انسان کسی کی مدد کرے کہ خدا نے توفیق دی، خدا نے کیا، میں نے تو نہیں کیا، پروردگار نے کیا، خدا کی مرضی سے ہوا، اس کی مشیت سے ہوا، خدا نے چاہا، خدا کی مشیت تھی۔ پہلی خصوصیت اس سفر کی، من الخلق الى الحق کی پہلی خصوصیت، کہ جہاں پر انسان اپنے تمام اعمال میں کہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ پروردگار کی مرضی ہے، جتنا خیر ہے سب کا سب خداوند عالم کی طرف سے ہے، یہ فرش عزا میں نہیں بچھا سکتا، کس کو بچھا سکتا، مگر کہ خدا کی توفیق ہے، خدایا تو نے کیا ہے، تو نے مجھے اتنی توفیق دی، یہ تو نے کیا ہے کہ ذکر حسین کرنے کے لیے اس کائنات میں اگر کسی کو علت بنایا ہے تو مجھے بنا دیا، خدایا تو نے کیا، میں نہیں کر سکتا، میں یہاں پر آیا ہوں پروردگار تو لے آیا، میں تو کسی کے منہ کو نہیں آیا، میں تو کسی کو ملنے کے لیے نہیں آیا، کسی اور لالچ میں نہیں آیا، خدایا تو لے کر آیا ہر شے، پروردگار یہ تو نے مجھے امانت عطا کی اولاد کی، اس کی بہترین تربیت جو کر رہا ہوں تو کر رہا ہے خدایا، تو نے مجھے وسیلہ بنا دی۔ دوسری خصوصیت، انسان جتنی بھی صفات ہیں اپنی ذات میں، ان تمام کا محور و مرکز خداوند عالم کو بناتا، توحید صفاتی کی طرف جاتا ہے۔ آپ غور کریے کہ جناب ثانیہ زہرا جب امام حسین علیہ السلام کے لاشیں پہ آئی ہیں تو جب اٹھایا ہے تو کیا کہہ رہی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا اگر کسی قربانی کی قبول کرنا بھی ہے تو وہ تو نے کرنا ہے، تو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں پر انسان اس توحید صفاتی میں آتا ہے۔ تیسری خصوصیت اس سفر کی یہ ہے کہ انسان میں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے اس کی ذات فنا ہو گئی اس ذات باری کے اندر، اس کی ذات فنا ہو گئی اس ذات پروردگار کے اندر، اب میں کچھ نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، میں بندگی نہیں کر سکتا، خداوند عالم تو ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، پروردگارا تو ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ کربلا میں سب ایسے تھے، کربلا میں سب ایسے تھے جنہوں نے یہ سفر کیا۔ کوئی ایک کربلا کے اندر مجھے آپ امام علیہ السلام کا صحابی دکھائیے کہ جو کسی حرص اور لالچ میں آیا ہو، کوئی ایک نہیں۔ حتیٰ غور کریے کہ شب عاشور حضرت حبیب نے مظاہر مذاق کر رہے ہیں اور مذاق کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصحاب پوچھتے ہیں کہ حضرت حبیب ہم نے آپ کو پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا، آپ ایک بزرگ ہیں، محترم ہیں، آپ قرآن کے معلم ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، آپ معلم قرآن ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج اس قدر میرا دل مطمئن ہے کہ میں کائنات کی سب سے پر امن جگہ پہ آ گیا، میں سب سے پر، اگر انسان اپنی عقل سے دیکھنا شروع کرے تو سب سے زیادہ خطرناک جگہ پہ وہ ہیں کہ جہاں پر وہ تھوڑے سے ہیں، 70-72 ہیں، اور باقی سارے جو ہیں کوئی ہزاروں کا لشکر ہے، کوئی حسین ابن نمیر، کوئی پتہ نہیں سنان اور کون کون سے جو ہے وہاں پر لشکر موجود ہیں، اور بڑے خطرناک قسم کے لشکر کے، جو یہ سوچ کر آئے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا ان کا بڑا برا حال کر، وہ سارے اس انتظار میں ہیں اور وہ اس کائنات کے کہتے ہیں کہ میں سب سے پرامن جگہ پہ آ گیا۔ کیوں؟
کمال انقطاع ہے،
کمال انقطاع. اور دوسری طرف آپ عبیداللہ ابن حور جوفی کا دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کر اور جا کر کہا کہ بھی تم میرے ساتھ آ جاؤ کربلا میں، وہ کہتے ہیں مولا میں نہیں آ سکتا، یہ میرا گھوڑا اور تلوار لے جائیں. میں نے کہا میں تمہارے گھوڑے اور تلوار کی طرف محتاج نہیں ہوں، مجھے تمہارا گھوڑا اور تلوار نہیں چاہیے، میں تو تمہیں لینے آیا تھا، میں تمہیں آزاد کرنے آیا تھا، میں تمہیں خلق سے حق کی طرف لینے آیا تھا، میں تمہیں اس خلق سے، اس کثرت سے، اس وحدت کی طرف لینے آیا تھا، میں تو تمہیں اس لیے لینے آیا تھا تاکہ تمہیں نجات عطا کر سکوں، میں تمہیں اس لیے لینے آیا تھا تاکہ تمہیں کبھی موت نہ آئے، میں تمہیں اس لیے لینے آیا تھا تاکہ تم ہمیشہ زندہ رہو. کس قدر عجیب ہے، 1400 سال ہو گئے، انسان اپنی میت کو، اپنے بڑوں کو بھول جاتا ہے، اور 1400 سال ہو گئے خداوند عالم نے ان کے ذکر کو ابھی تک زندہ رکھا. ہاں میں تو تمہیں لینے آیا ہوں تاکہ تم مرو مت، تم میت نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ تم کسی وقت مر جاؤ. عزیزو یہ ہے کربلا کہ جو انسان کو سفر کرنا سکھاتی ہے کہ کس طرح سے انسان خلق سے حق تک کا سفر کر سکتا ہے. یہ ہے وہ کربلا کہ جو انسان کو اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے اس نے اس کثرت سے منقطع ہو کے اس وحدت کی طرف جانا ہے، اس پہلے سفر کو طے کرنا ہے، یہ بتلاتی ہے، یہ سکھاتی ہے. ایک عجیب انقطاع ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ودا کر کے نکلے ہیں نا خیمے سے، کہتے ہیں نظر یمینا و شمالا، کہتے ہیں ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے بائیں دیکھا، اور ایک عجیب درد بھری آواز میں کہا اینا اینا مسلم، اے مسلم ابن اکیل کہاں ہو؟ بھولے نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام. ایسا نہیں ہے کہ مسلم اگر کربلا میں نہیں ہے تو امام کربلا میں بھول جائیں، بھولے نہیں ہیں مولا. سب سے پہلی آواز حضرت مسلم بن عقیل کو دی، بالکل تنہا ہے، سب سے پہلی آواز اینا اینا مسلم، اے مسلم تم کہاں ہو؟ اینا اینا حبیب، اے حبیب کہاں ہو؟ اینا اینا عباس. جب مولا عباس کا نام لیا نا تو جناب زینب تڑپ کے باہر آئی، کہا میرے مولا آپ کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ مولا کہتے ہیں سب کو میں نے سوار کیا، دیکھو میں تنہا ہوں، مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. جناب ثانیہ زہرا کہتی ہیں کہ مولا میرے بھیا آپ کو میں خود سوار کروں گی. جناب ثانیہ زہرا آگے بڑھی ہیں، لگام فرس کو پکڑا ہے، پکڑ کر لائی ہیں، کہا کہ میں نے پکڑا ہے مولا آپ سوار ہوئی. کیسی بی بی ہے یہ، کیسی بی بی ہے، کیسا انقطاع ہے، عجیب انقطاع ہے اس ذات واحد کے اندر، ایسی فنا بی بی کہ جو اس رات کوئی نماز قضا نہیں بی بی کی. امام حسین علیہ السلام کو ودا کیا، مولا شہید ہو گئے، لیکن اسی بی بی پر بھی ایک وقت آیا کہ جب بن پلان کے اونٹوں کو لایا گیا نا تو کہا کہ سب کو سوار کیا جائے. اب بی بی نے ادھر ادھر دیکھا، عباس تم کہاں ہو؟ اے علی اکبر کہاں ہو؟ اے قاسم کہاں ہو؟ جب میں مدینہ سے نکل رہی تھی، اے عباس تم نے اپنا شانہ آگے کیا تھا کہ بی بی اس پہ پاؤں رکھ، اے عباس دیکھو کہ تمہاری زینب کتنی تنہا ہے، دیکھو سر پہ چادر نہیں ہے، بے مکھنا اور چادر، بچوں کے دامن جلے ہوئے، بالیاں چھنی ہوئی، ہاتھوں پہ زخم. کس طرح سے دیکھو عباس سوار ہوں، کہتے ہیں لاشے تڑپ گئے بی بی کی آواز سن کے، اے بی بی اگر موت حائل نہ ہوتی پھر دیکھتے ہم کیا کرتے. لیکن عجیب کمال انقطاع ہے، عجیب سفر ہے یہ عشق کا. کہتے ہیں اس قافلے کو لے کر جایا گیا، آج 12 محرم ہے نا، آج قافلے کو کوفہ کے باہر کتنی دیر کھڑے رکھا گیا. کہا کیوں کھڑے رکھا ہے؟ کہا کہ شہر سج رہا ہے، سب آئیں گے ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے، سب آئیں گے ان کا تماشا کرنے کے لیے، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے. رسول زادیاں ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں، علی و بطول کی بیٹیاں ہیں. کہتے ہیں کہ جب قافلے کو اندر لے کے جایا گیا، جب کوفہ میں داخل کیا گیا، اب سب دائیں بائیں کھڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ایک بی بی پیچھے سے آواز دیتی ہے حسین حسین. کہتے ہیں 3 دفعہ آواز دیا نا تو جناب ثانیہ زہرا کا دل تڑپ گیا. ایک دفعہ کہتی ہیں بی بی کس کو پکار رہی ہے، کون ہے، کس کو پکار رہی ہے؟ کہا میرا بچہ یہاں آیا تھا، میرا بچہ کہاں؟ کہتے ہیں بی بی نے اپنے بالوں کو ہٹا کے جب دیکھا ہے تو دیکھے کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ یہاں نہیں ہے. کہتے ہیں بی بی ام حبیبہ ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، بی 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 اپنے گھر گئی ہیں اور گھر جا کے کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ زانوؤں میں سر دیے رو رہا ہے۔ کہا ہے میرے لال تم تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے، تم تو دیکھنے کے لیے گئے تھے ان سب کو۔ کہتی ہے کہتا ہے ماں اے کاش میں نے نہ دیکھا ہوتا، میں نے نوک نیزہ پہ ایسے سر کو دیکھا کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے نوک نیزہ ایسے شش ماہ سر کو دیکھا کہ جس کے چہرے سے خون چل رہا تھا، میں نے ایسے سروں کو دیکھا کہ جن کے چہرے پر نور تھا، اے ماں اے کاش میں نے نہ دیکھا ہوتا۔ کہا تم نے پوچھا نہیں کہ یہ کس کا قافلہ؟ کہتا ہے پوچھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ حسین کا گھر لوٹ گیا، یہ حسین کا قافلہ ہے کہ جس کو کربلا میں قتل کر دیا، یہ حسین کا گھر لوٹا ہے۔ کہا کہ حسین؟ ایک دفعہ تڑپ گئی مومنہ بی بی، تڑپ کے کہتی ہے کون سا حسین؟ میرا حسین تو مدینے کا تاج ہے، وہ تو شہزادہ ہے، کون سا حسین؟ کہا ماں یہی تو ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ مدینے کا حسین ہے، یہ مدینے کا ہی حسین ہے۔ کہا کون مدینے کا حسین؟ وہ میرا مالک جس کی محبت میں میں نے تیرا نام رکھا تھا۔ کہا ہاں ماں یہ وہی حسین ہے جو رسول کا نواسا ہے، یہ لیو بتول کا بیٹا حسین۔ ایک دفعہ تڑپ گئی بی بی، بی بی تڑپ کے جب باہر نکلی ہے، اونٹوں کے پاس آئی، آ کر آواز دیتی ہے تم میں کوئی زینب ہے؟ تین دفعہ پوچھا تم میں کوئی زینب ہے، جب آگے سے کوئی جواب نہ آیا نا، تو ایک دفعہ چیخ کر پکارتی ہے تم سب کو حسین کا واسطہ ہے، اگر تم میں کوئی زینب ہے تو مجھے بتاؤ۔ ایک دفعہ ایک بی بی نے کہا اے ام حبیبہ میں زینب ہوں۔ کہا میرا مولا کہاں ہے؟ کہا وہ نوک نیزہ پہ سر جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اے وہی تیرا مولا ہے۔